درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. فاتحہ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
درود بجاء محمد وآل محمد. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پروردگار عالم کا انتہائی احسان لطف و کرم, اس نے ہمیں یہ طاقت, یہ توانائی عنایت فرمائی اور فکر و شعور کی اتنی ہدایت عنایت فرمائی کہ آج بیوی کے لال کے پرسے کے لیے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے غم میں ان کے فرزند اور ان کے وارث کو پرسہ دینے کے لیے میں اور آپ فرش عزا پر موجود ہیں. جب بھی آپ عزا کی کسی مجلس میں تشریف لے جائیں اس بات پر توجہ فرمائیے, خاص توجہ فرمائیے کہ صاحب عزا وقت کا امام ہے, پر آپ کی اور ہماری توجہات اس غم کو پرسہ دینے کے لیے دو عظیم الشان ہستیوں کی طرف ہونی چاہیے. یوں تو تمام اہل بیت اطہار علیہ السلام صاحب عزا ہیں, لیکن بالاخص ایک ہستی تاج امامت کی ابتدا وہ عظیم الشان ہستی جس کے وجود مقدس سے سلسلہ امامت جاری ہوا, سیدہ کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ہستی. اور دوسرا وارث اہل بیت وقت کے امام صاحب العصر والزمان علیہ الصلوۃ والسلام کے. در حقیقت یہی وہ ہستیاں ہیں جن کے ذریعے سے شیعت کی تعریف ہوتی ہے، اور یہی وہ دو مفاہیم ہیں جن کے اندر شیعت کو تاریخ اور مستقبل کے اندر دیکھا جا سکتا ہے. آپ اور میں بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے، اسلام کو اس معنی کے اندر دیکھنے والے، اگر تاریخ میں کسی واقعے سے سب سے زیادہ منسوب ہیں، تاریخ میں کسی واقعے کو سب سے زیادہ اہمیت دے رہے ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں، تو وہ واقعی کربلا ہے. شیعت کی اگر ماضی میں کوئی شناخت ہے تو وہ کربلا کے واقعے سے حاصل ہوتی ہے. لہذا اہل بیت کے چاہنے والے کسی بھی فرد کو اگر آپ اور میں پہچاننا چاہتے ہیں، تو میں اور آپ عاشور کے دن اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اگر یہ محرم الحرام میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عزا میں مشغول ہے، تو اس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، ان کی مودت ہے. اگر ماضی میں کوئی واقعہ دیکھتے ہیں تو کربلا کو دیکھتے ہیں، اور اگر مستقبل میں ہم اپنی کوئی شناخت دیکھتے ہیں تو وقت کے امام کی تشریف آوری کو اپنی شناخت قرار دیتے ہیں. گویا شیعہ یعنی اہل بیت اطہار ماضی میں کربلا سے جذبہ حاصل کرتے ہیں، اور مستقبل میں وارث اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نصرت کے لیے اپنی ساری توانائیوں کو جمع کر رہے ہوتے ہیں. ہم ماضی میں کربلا کے لیے علمبردار بنے کہ ہم دنیا میں جہاں کہیں بھی پہنچیں گے کربلا کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور مستقبل میں جو ہمارے لیے منصوبہ ہے وہ ہمارے لیے ہو یا ہماری اولادوں کے لیے ہو، زندگی گزارتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ خدایا اگر ہم زندہ ہوئے تو ہم، اور ہم نہ ہوئے تو ہماری اولاد اپنے امام کی نصرت کریں گے. یہ شیعت کا خلاصہ ہے، یہ شیعت کی شناخت ہے. اپنی شناخت کے اندر شیعہ زندگی گزارتے ہیں، اور اس عہد کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں کہ جتنا کچھ بھی ہے سب کا سب نصرت امامت کے اوپر، نصرت دین کے اوپر فدا ہوگا. خود بخود واقعی کربلا ایک جذبہ دے رہا ہوتا ہے. ہم اور آپ جب کبھی بھی واقعی کربلا کو دیکھتے ہیں، اس کے اندر دی جانے والی قربانی کو دیکھتے ہیں، تو ایک بات ہمیں سمجھ میں آنے لگتی ہے کہ وہ کون سا عنصر ہے جس کی بقا کے لیے سید الشہداء نے قربانی دی ہے، اور جس کی بقا کی ذمہ داری میرے اور آپ کے کندھوں کے اوپر آ پڑی ہے. ہاں، عین ممکن ہے کہ بعض افراد ایسے ہوں جن کو تفصیل سے یہ سارا منصوبہ پتہ نہ چلا ہو کہ سید الشہداء ہم سے کیا چاہ رہے ہیں. عین ممکن ہے ایک آدمی سید الشہداء کا ماننے والا ہو، عزاداری کے اندر شرکت کرنے والا ہو، وقت کے امام کا انتظار کر رہا ہو، امام کے نام کو احترام سے لیتا ہو، ان تمام باتوں کے باوجود وہ یہ نہ سمجھ پایا ہو کہ اس دور میں مجھ سے کیا چاہا گیا ہے. ایسا ممکن ہے، لیکن ایک بات یقینی ہے کہ اگر ایک لمحے کو اس کو پتا چل جائے کہ در حقیقت امامت نے مجھ سے کیا چاہا ہے، پھر اس سے زیادہ اپنے کام کو انجام دینے میں کوئی آگے نہیں جا پائے گا. اور یہی ہماری پوری کوشش ہے. ہماری پوری کوشش اس بات کے اوپر ہے کہ ہمیں یہ پتا چل جائے کہ سیرت اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روشنی میں جب وہ چاہتے ہیں ان کے ماننے والے نصرت کریں، نصرت کے موقع پہ کیا چاہتے ہیں، ہم سے کیا مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ کرو، اور ہم اس مطالبے کے لفظ کو ابھی ادا کرنا ہے، بعد میں اس کی تشریح عرض کریں گے کہ اصل میں یہ کیا جملہ ہے. اور ہم نے عرض کیا کہ 250 سال اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت کو دیکھیں تو آپ کو مختلف افراد نظر آئیں گے. سب ماننے والے ہوں گے، لیکن کچھ اپنے عقیدے کے اندر، اپنے عمل کے اندر، اپنا سب کچھ اہل بیت اطہار علیہ السلام پر قربان کر دینے کے بعد انتہائی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہوں گے، اور کچھ آپ دیکھیں گے نہیں، ایسا نہیں ہے، ماننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، لیکن بہرحال اتنا نزدیک نہیں ہے. جب میں اور آپ اس نزدیک اور دور ہونے کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک اور پیمانہ ہمارے اور آپ کے سامنے آتا ہے، کس نے کتنی قربانی دی ہے. ہم قربانیوں کے ذریعے سے پہچانتے ہیں، اور کوئی معیار ہمارے پاس نہیں ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کس کے پاس کیا ہے، یہ معیار نہیں ہے. کس کا دعویٰ کتنا بڑا ہے، یہ بھی معیار نہیں ہے. معیار صرف ایک ہے، کس نے کیا چیز قربان کی ہے، کس نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے کتنا کچھ خطرے میں ڈالا ہے. لہذا ہمارے پاس کچھ ایسے افراد موجود ہیں جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات میں ان کے راستے پر چلتے ہوئے عظیم الشان مقامات پر پہنچ گئے. ایک شخص کو امیر معاویہ نے طلب کیا امیر شام نے، اور اس کے بعد اس سے کہا کہ تمہارے کتنے لڑکے تھے، وہ سب کہاں گئے. جانتا تھا کہ اس کے بیٹے جنگ صفین کے اندر مارے گئے تھے. کہتا ہے تمہارے جوان کہاں گئے سارے، اس کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے لیے. کہتا ہے وہ سب کے سب امیر المومنین کے دفاع میں شہید ہو گئے. اس موقع پر ایک سب جملہ کہتا ہے، دل نہیں چاہتا انسان ان جملات کو دہرائے، لیکن میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اہل بیت کے صحیح چاہنے والے کس طرح سے تھے. کہتا ہے کیا تم نے عجیب طرح سے نہیں دیکھا کہ علی کے لڑکے زندہ ہیں اور تمہارے لڑکے مارے گئے. اس کے زخموں پہ نمک چھڑکنے کے لیے جملہ کہتا ہے، کہتا ہے ایسے کیسے ہو گیا، علی کے بیٹے زندہ ہیں تمہارے بیٹے مارے گئے. کہنے لگا کہ میں علی سے اس بات پر شرمندہ ہوں کہ وہ شہید ہو گئے اور میں اب تک زندہ ہوں. کیوں تو یہ کیوں دیکھ رہا ہے کہ میرے بیٹے مارے گئے یا زندہ ہیں، میں ابھی تک کیوں زندہ ہوں. پہلا سوال اہل بیت کا ہر چاہنے والا اپنے آپ سے یہ کرتا تھا، جب میرے مولا پہ مشکل آئی میں نے ان کی نصرت کے لیے کیا کیا. اور میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ سوال ایک آفاقی سوال ہے. یوں مت سوچیے گا آپ پر میں کہ جب تک وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام روئے زمین کے اوپر ظاہری طور پر تشریف فرما تھے تب تک تو یہ سوال تھا، اب یہ سوال ختم ہو گیا. نہیں، یہ سوال ابھی بھی باقی ہے. ہم اور آپ بھی قیامت کے دن جب جائیں گے ہمیں اور آپ کو سب کو اس سوال سے گزرنا پڑے گا کہ یہ بتاؤ تم نے اپنے دین کی نصرت کے لیے، اپنے امام کی نصرت کے لیے کیا فریضہ انجام دیا. اور میں اپنے طور پر یہ سوچتا ہوں کہ ہم اور آپ کو ایک ایسے شخص کی طرح کہ جو اپنی ہر چیز کا محاسبہ کرتا ہے، حساب کتاب کرتا ہے. ہم اور آپ بزنس کے اندر کام کرنے والے لوگوں کو دیکھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا حساب رکھنے والوں کو دیکھتے ہیں. اپنی زندگی میں جو سب سے بڑا حساب رکھنا چاہیے وہ یہ کہ میں نے اپنے امام کے لیے کیا کیا. اگر میں اور آپ جو جتنے افراد یہاں پر بھی بیٹھے ہیں یہ تمام کے تمام اس بات کو سوچنا شروع کر دیں، میں آپ سے عرض کروں گا یہی ایک جملہ میری اور آپ کی زندگی کو تبدیل کر دے گا. البتہ ان تمام تفاصیل کے ساتھ جو ہم آہستہ آہستہ عرض کرتے رہیں گے. اب یہاں پر ایک نظریاتی گفتگو کر لیجئے، وہ یہ کہ کوئی امام کی نصرت کیوں انجام دیتا ہے، کیوں کوئی امام کی نصرت کرتا ہے. مثال کے طور پر جیسے ابھی صاحب یہ امیر المومنین کا تذکرہ ہوا، اس نے اپنے سارے بچے قربان کر دیا امیر المومنین کی راہ میں، اور ایسے نہیں معلوم کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے سب کچھ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی راہ میں قربان کیا اور سرخرو رہے. اپنے آپ سے ایک سوال کرنا پڑے گا، ان میں اور ان لوگوں میں کچھ ہیں جو سب کچھ قربان کرتے ہیں اور کچھ ہیں جو قربان نہیں کرتے، ان میں فرق کس جگہ پر ہے، کون سی چیز اس میں زیادہ ہے کہ یہ قربانی دیتا ہے ہنسی خوشی دیتا ہے، دوسرے میں کمی ہے کہ وہ اتنی قربانی نہیں دے پاتا. اور یہ سوال آج تک باقی رہے گا. آپ اور میں بہت اچھی طرح دیکھتے ہیں، اپنے اطراف میں دیکھ لیجئے، اپنی زندگی کے اندر ملاحظہ فرما لیجئے، اور آپ اس فرق کو احساس کریں گے کہ کچھ لوگ سب کچھ کرنے کے بعد اپنے آپ کو انتہائی متواضع رکھیں گے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، اور کچھ لوگ بہت کم کرنے کے بعد اپنے آپ کو سمجھیں گے ہم نے سب کچھ انجام دے دیا. اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کوئی کب اپنے دین کی نصرت کے لیے آگے بڑھتا ہے، اپنے امام کی نصرت کے لیے آگے بڑھتا ہے، اور کوئی کس وجہ سے اپنے قدموں کو روک لیتا ہے. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. بعض اوقات کسی کے پاس نصرت امام کی سب سے بڑی دلیل کوئی عقلی دلیل ہوا کرتی ہے. بعض اوقات آپ کوئی کام اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کی عقل کہہ رہی ہوتی ہے کہ آپ نے اس کام کو کر دینا ہے. اب آپ کو پسند ہو یا پسند نہ ہو، چونکہ عقل کہہ رہی ہوتی ہے لہذا کر دینا پڑتا ہے. بہت سادہ سی مثال، خدا نہ کرے آپ بیمار ہو جائیں علاج معالجہ کروانا پڑے آپ اپنا علاج معالجہ کروائیں گے. کیوں علاج معالجہ کروائیں گے؟ جبکہ اس میں آپ کا خرچہ بھی ہوگا, آپ کو سختی بھی اٹھانی پڑے گی, آپ وقت بھی دیں گے اور پھر بھی ہنسی خوشی کروائیں گے, کیونکہ آپ کی عقل کہہ رہی ہے کہ اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو آپ کسی ایسی چیز سے محروم ہو جائیں گے جو آپ کو بہت پسندیدہ ہے اور وہ آپ کی صحت ہے, اور ظاہر معاملہ اور خراب ہوا تو آپ کی جان. تو اپنی جان کے مقابلے میں اور صحت کے مقابلے میں اس ناپسندیدہ چیز کو بھی جو علاج معالجہ ہے تمام تر تکالیف کے ساتھ آپ برداشت کر لیں گے. یہاں پر ایک عقلی دلیل آپ کے ساتھ ہے, آپ عقل کی روشنی میں اس کام کو کر لیں گے. نہ کریں تو آپ اپنے اوپر سرزنش بھی کریں گے, مذمت بھی کریں گے. اچھا کیا اس کو کوئی کہے گا کہ یہ قربانی دی ہے اس نے؟ کیا اسے کہیں گے کہ یہ قربانی دی ہے اس نے؟ نہیں, یہ قربانی نہیں ہے. مثلا وہ ڈاکٹر کے پاس جا کر کہے کہ اے ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کے لیے قربانی دی ہے کہ میں فیس بھی دیتا ہوں, دوائیاں بھی کھاتا ہوں اور چل کے بھی آتا ہوں اور وقت بھی لگاتا ہوں, کیا کہہ سکتا ہے؟ اصل نصرت کا تصور میں چاہتا ہوں ہمارے اور آپ کے لیے واضح ہو جائے, کیونکہ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم نے نصرت کی یعنی ہم نے کچھ کیا. آپ ڈاکٹر کے پاس جائیے اور اس سے کہیے کہ تمہیں تو میرا احسان مند ہونا چاہیے, میں نے تمہیں فیس بھی دی, وقت بھی دیا ہے, پیسہ بھی دیا ہے اور تمہارے کہے پہ عمل بھی کروں گا, تو کیا ڈاکٹر آپ کا احسان مان لے گا؟ وہ آپ سے کہے گا کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے میرے پہ احسان کیا ہے تو کل سے تشریف نہ لائیے, کل سے تشریف نہ لائیے اور پھر جو اپنے نتیجے ہوں وہ آپ کو بھگت دیجیے گا. کیا دین کے معاملے میں ہم اتنا بھی عقل اور شعور سے کام نہ لیں جتنا ہم ڈاکٹر کے معاملے میں کام لیتے ہیں؟ کتنی آسانی سے ہمیں سمجھ میں آ جانا چاہیے تھا کہ اگر میری صحت خطرے میں ہے اور مجھے علاج کروانا ہے تو مجھے سب کچھ کرنا پڑے گا, اور اس کو میں قربانی نہیں کہوں گا. کوئی نہیں کہے گا میں قربانی دے رہا ہوں, سب یہ کہیں گے اس کا اپنا ایک مقصد ہے. بہرحال ہاں ٹھیک ہے مشکل میں ہے, ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ ہاں ٹھیک ہے مشکل میں ہے مصیبت میں ہے, لیکن کوئی یہ نہیں کہے گا آپ نے قربانی دیے. حقیقت عرض کروں آپ کی خدمت میں, ہم امامت کی راہ میں جان بھی نثار کر دیں تو ہم نے قربانی نہیں دی ہے, قربانی نہیں دیے. کیوں؟ کیونکہ جو کچھ ہم نے دیا ہے وہ بہت حقیر ہے اور جو کچھ ان سے طلب کرنا چاہ رہے ہیں وہ بہت عظیم ہے. جو کچھ ہم انہیں دے رہے ہیں وہ دنیا کی زندگی ہے, جو کچھ ہم ان کو دیں گے وہ وہی دنیا کی زندگی اور اس کی تمام تر چیزیں ہیں جو انہی کے واسطے فیصلے ہمیں ملی تھیں, وہی ہم ان کو دوبارہ دیں گے اور اس کے بعد وہ ہمیں اخروی زندگی دیں گے. وہ پروردگار عالم کی دی ہوئی عنایتوں سے, اذن خداوندی سے وہ کچھ ہمیں دینے چاہ رہے ہیں جو ہمارے لیے ممکن نہیں تھا. بس اگر حقیقت میں دیکھا جائے نصرت اس اعتبار سے ہم نے ان کی نہیں کی ہے, انہوں نے ہماری کی ہے. کیا آپ نے ڈاکٹر کی مدد کی ہے یا ڈاکٹر نے آپ کی مدد کی ہے؟ کس کو کس کا احسان مند ہونا چاہیے؟ اب اس مثال کو جو علاج معالجے میں تھی آپریشن میں لے جائیے, آپریشن تھیٹر میں لے جائیے, پیسہ بھی بڑھ گیا, وقت بھی بڑھ گیا, محنت مشقت بھی بڑھی, زخم بھی اٹھا لیا, اب کون احسان مند ہے؟ اب بھی ڈاکٹر کا احسان ہے کہ اس نے آپ کا علاج کر دیا, اب بھی اس کا احسان ہے, لہذا وہ آپ کا شکریہ ادا نہیں کرے گا, اب بھی آپ ہی ہوں گے جو اس کا شکریہ ادا کریں گے. کاش ہمیں امامت کے حضور کوئی قربانی دینے کے بعد اس بات کا احساس ہوا کرے, ابھی بھی ہمیں شکریہ ادا کرنا ہے. اب ایک بات خود سوچئے گا, یہ جو میں اور آپ فرش عزا پر بیٹھے ہیں کون کس کا شکریہ ادا کرے؟ ہم نے کچھ کیا ہے کیا؟ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا. جو کچھ بھی کریں انہی کے واسطے فیض سے ملا ہوا انہی کو دینا ہے, کم کر کے کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. بس نصرت جیسے ہم اور آپ کہتے ہیں نصرت اور ہماری ذمہ داری, ہم سمجھتے ہیں جیسے ہم نے کچھ دینا ہے. اور میں نے اس مثال کے ذریعے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہا کہ در حقیقت دینا نہیں ہے, کچھ لینا ہے. مجھے کچھ چاہیے. اچھا یہ بصیرت ہم اپنے اندر احساس کریں یا نہ کریں, اصحاب اہل بیت اس بصیرت کو خوب اچھی طرح سمجھتے ہیں. لہذا آپ دیکھ لیجیے جہاں کہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام اپنے چاہنے والوں اپنے ماننے والوں کو لے کر چل رہے ہیں, کوئی قربانی دینا چاہتا ہے وہ اپنے امام سے کہتا ہے مولا اجازت دیجئے میرا خون بھی آپ کے خون کے ساتھ شامل ہو جائے. کیوں؟ جانتا ہے سعادت ہے, جانتا ہے سعادت ہے. بس اذان محترم پہلی بات جو اس عشر محرم میں مجھے اور آپ کو سیکھ لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم کچھ بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خاطر کریں در حقیقت دے نہیں رہے بلکہ لے رہے. کیوں؟ ایک اور مشکل ہے ڈاکٹر کے معاملے میں, تو یہ امکان ہے کہ میں سب کچھ دوں اور وہ شفا نہ دے, وہ علاج نہ کر پائے. لیکن اہل بیت کے معاملے میں یہ ہے کہ میں اگر ایک دفعہ ان کے نام پر ننگے پاؤں بھی چلا تو میرا خیال ہوگا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. ان کے نام پر میں نے اور آپ نے کہیں بیٹھ کر اتنا کیا کہ اپنے دل میں سوچا السلام علیکہ یا ابا عبد اللہ, بس کافی ہے. اس کا بھی شمار ہوگا, اس کا بھی شمار ہوگا. ایک واقعہ نہیں ہے موضوع کے, انسان بہت سارے واقعات کہہ پائے, لیکن پھر بھی میں عرض کرنا چاہوں گا تاکہ ہمیں اور آپ کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے در کی وسعت کا اندازہ رہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد کا. ایک شخص مولانا امیر المومنین کی روزی کی طرف گامزن تھا. یہ واقعہ نزدیک کوئی میرا اپنے خیال ہے شاید 150 سے 200 سال پہلے کا ہونا چاہیے, اس حد میں ہونا چاہیے کہیں. روزے اقدس کی طرف گامزن, شہر کا نگہبان اس کو روک لیتا ہے فلاں فلاں چیز لے کر آؤ ورنہ جانے نہیں دیا جائے گا. مطالبہ کرتا ہے یہ بےچارا کیسے میں ظاہر ہوں, یہ سب کچھ میرے پاس نہیں ہے, زیارت کرنے آیا ہوں مجھے جانے دو. کسی بات کے اوپر چپخلش ہوتی ہے, یہ جو نگہبان ہوتا ہے یہ اسے بہت مارتا ہے, یہ بہت زخمی ہو جاتا ہے. زخمی ہو جاتا ہے, لوگ ساتھ دیتے ہیں کہتے ہیں اب تو نے اس کو مار لیا اتنا اب اس کو جانے دے. بات چلی جاتی ہے, یہ اندر آ جاتا ہے سیدھا روضہ امیر المومنین کے اوپر آتا ہے. روضہ امیر المومنین کے اوپر کھڑے ہو کر بلند آواز میں امیر المومنین سے شکایت کرتا ہے, ارے مولا میں آپ کا ظاہر تھا, اس نے مجھے اتنی اذیت پہنچائی, مولا میرے بس میں نہیں ہے, آپ کے بس میں تو ہے, اس کو سزا دے. یہ ہم اور آپ کا یقین, اس کی قیمت ہے. ہم اور آپ اگر مثال کے طور پر اس یقین میں نہ ہوں تو اس آدمی کی فریاد کو کیا دیکھیں گے. لیکن جن کو معلوم ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ جو بول رہا ہے یہ زری سے نہیں کہہ رہا ہے, خود امیر المومنین سے کہہ رہا ہے. اس نے امیر المومنین سے فریاد کی ہے. اتنے ہی واقعات ہیں, شاید دور سے دیکھنے والا یہ کہے یہ لوگ کیسے باتیں کر رہے ہیں, کس سے باتیں کر رہے ہیں, لیکن جن کا یقین ہے وہ جانتے ہیں. اور بہت اچھی طرح ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ جو صاحبان یقین ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں. کہتا ہے مولا مجھ میں طاقت نہیں ہے, آپ میں طاقت ہے, آپ اس سے میرا بدلہ لے لیں. اس کے بعد بلند آواز میں دعائیں کرتا ہے, جتنے لوگ بیٹھے تھے سب متاثر ہو جاتے ہیں کہ زخمی ہیں, ظلم ہوا اس کے اوپر, سب لوگ الہی آمین کہتے ہیں. مولا امیر المومنین کے حضور فریاد کرتے ہیں. اگلے دن صبح کو پھر آتا ہے, جب آتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا. کہتا ہے کہ کل رات مولا امیر المومنین میرے خواب میں آئے, انہوں نے مجھ سے کہا کہ فلانی تو حق پر ہے, تیرے ساتھ ظلم ہوا ہے, لیکن میرے کہنے پر اس کو معاف کر دے, میرے کہنے پر اس کو معاف کر دے. لوگوں نے کہا کیا ارادہ ہے؟ کہتا ہے میں معاف کر دیتا لیکن میرا دل ٹھنڈا نہیں ہو رہا, میرا دل ٹھنڈا نہیں ہو رہا, اس نے میرے اوپر بہت ظلم کیا, میں نہیں مانتا. امیر المومنین آپ نے کہا کہ میں معاف کر دوں, میں معاف نہیں کر پا رہا, اس کو سزا دے. اصرار کرتا کہتے نہیں مولا سزا دے اس کو. لوگ کہتے الہی آمین, مظلوم انسان ہے, مظلوم کا ساتھ دے. تیسرے دن پھر آتا ہے, لوگ پوچھتے ہیں اب کیا ہوا. کہتے ہیں مولا پھر خواب میں آئے تھے, انہوں نے ایک بار پھر مجھ سے کہا اس کو بخش دوں. ابھی میں سوچتا ہوں کہ بخش دوں لیکن میرا دل نہیں مان رہا. میں چاہتا ہوں اس کو پٹتا دیکھوں, میں چاہتا ہوں مولا اس کو سزا دیں. لوگ سمجھاتے ہیں, کہتے ہیں بس بہت ہو گئی, اب ہم نہیں کہیں گے الہیہ میں, دو دفعہ مولا نے سمجھا دیا, اب اس سے زیادہ مت کرو. کہتا نہیں میں ایک دفعہ اور دعا مانگوں گا. ایک دفعہ اور کھڑا ہوتا ہے, پوری طاقت سے دعا مانگتا ہے, کہتا ہے مولا اس کو سزا دے. اگلے دن پھر آتا ہے, لوگ کہتے ہیں اب کیا ہوا, کہتے ہیں اب تم لوگوں کو نہیں سناؤں گا, اس سے کہو یہاں آئے میں اس کے لیے ایک پیغام لایا ہوں. کہتے ہیں وہ آئے گا, جاتے ہیں اس کو اطلاع دیتے ہیں, جس کو تو نے کل مارا تھا, دو تین دن پہلے مارا تھا, وہ حرم امیر المومنین میں کھڑا ہے اور کہہ رہے تیرے لیے ایک پیغام ہے. پتا نہیں کس مزاج میں وہ ظالم آ جاتا ہے, آ جاتا ہے, کہتا ہے اب تجھے کیا کہنا ہے, تو نے زیارت کر لی جا اپنے گھر. کہتا ہے دیکھ تیرے لیے ایک پیغام لایا ہوں, دو دن سے میں نے فریاد کی مولا کے حضور, تیسرے دن بھی فریاد کی, کل پھر خواب میں آئے تھے. میں نے مولا سے کہا مولا آپ نے کہا اس کو چھوڑ دیں, میرا دل ٹھنڈا نہیں ہوا, آپ اس کو سزا دے دیں. مولا نے فرمایا میں تجھ سے دو دن سے کہا چھوڑ دو, اس نے ہمارے لیے ایک کام کیا ہے, اس کی خاطر اس کو چھوڑ دو. کہنے کا مولا آپ تین دفعہ فرما رہے ہیں اب تو میں چھوڑ دوں گا, مجھے یہ بتائیں اس نے آپ کے لیے کیا کیا ہے کہ تو اتنا ظالم ہے, ظاہر کو بھی مارتا ہے. تو فرمایا یہ ایک دن دور دراز کسی سفر سے واپس آ رہا تھا نجف کی طرف, یہ اکیلا تھا, اس کے ساتھ کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. جب یہ دور سے ہمارے روزے پہ لگے ہوئے پرچم کو دیکھتا ہے, ایک دفعہ ہمارے احترام میں جوتے اتار کے پیدل ہو جاتا ہے. پھر یہ جو پٹا تھا یہ اس سے کہتا ہے کیا کبھی تو نے یہ کیا تھا؟ کہتا ہے خدا کی قسم کیا تھا, اور خدا کی قسم کسی انسان کو نہیں بتایا تھا. اس کا مطلب ہے مولا نے خود میری بات کو قبول کیا ہے. میں جب اس واقعے کو سنتا ہوں نا تو میں سوچتا ہوں کوئی کچھ جزا دے یا نہ دے, اہل بیت جزا دیں گے ہی دیں گے, دشمن کو جزا دیتے ہیں. اور میں تمام ان دوستوں کو جو شاید ہمارے ہم عقیدے نہ ہوں ان کو بھی پیغام دوں گا, آپ کسی بھی عقیدے پر ہوں, آپ کسی بھی مسلک پر ہوں, در امیر المومنین آپ کے لیے کھلا ہوا ہے. آپ کسی بھی عقیدے پر ہوں کبھی در امیر المومنین پر آنے کی کوشش کریں. اور آپ سے اور اپنے لیے عرض کروں گا کہ ہمارے اور آپ کے لیے جو کچھ ہم کر سکیں بہت حقیر ہے, بہت حقیر ہے. اپنی ذات کو مسلسل ڈھونڈتے رہیے, اب ایک قدم اور آگے بڑھیے, اب نصرت کے لیے کرنا کیا ہے. میں نے عرض کیا کل آپ کی خدمت میں کہ بعض اوقات نصرت کا قانون تبدیل ہو جاتا ہے. ایک چیز ایک زمانے میں نصرت کا سبب بنتی ہے کیونکہ اس زمانے میں مطالبہ اتنا ہی تھا, پھر بات آگے بڑھ جاتی ہے, پھر نصرت کے تقاضے آگے بڑھ جاتے ہیں. اب اگر کوئی یہ چاہے پرانے زمانے میں جس طرح ہوا اسی کے اوپر اکتفا کر لے, پھر اکتفا نہیں ہو پائے گا. اب اپنے دور کا جائزہ لیجیے, اپنے آپ سے ایک سوال پوچھئے, آج کے زمانے میں جو میں اہل بیت کی بہترین خدمت کر سکتا ہوں وہ خدمتیں کیا کیا ہیں؟ کم از کم سے شروع کریں, اس کم از کم کو تدریجاً اپنی زندگی کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھاتے چلے جائیں. کم از کم سے شروع کریں. اور آپ سب متوجہ ہیں کہ ہم اور آپ صرف اس بات کی میں عرض نہیں کر رہا آپ کی خدمت میں کہ ہمیں یہ مجلس میں کچھ کہنا ہے, چاہتے ہیں زندگی میں تبدیلی آئے, آپ سنیں اور عمل کر کے طرف جائیں. اور میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کرتا چلوں, کم از کم مولا کے حضور قیامت کے دن یہ حقیر عرض کرے گا, مولا میں نے آپ کے چاہنے والوں کو وہ پیغام دینے کی کوشش کی جو مجھے سمجھ میں آیا تھا کہ آپ کا پیغام ہے, انہوں نے عمل کیا یا نہیں کیا ان کی ذمہ داری تھی. آپ مسئول ہیں, آپ ذمہ دار رہیے گا. خدا نمتال مجھے اور آپ کو امامت کے مد مقابل اپنی تمام ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق دے گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد تک. اپنے آپ سے ایک سوال پوچھتے رہیے, آج کے دور میں میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خدمت کروں کم از کم کیا کروں، کم از کم کوئی ایسا کام کہ جس کو میں جب ان کے سامنے پہنچوں تو کہہ سکوں کہ میں نے نصرت امامت میں اس فریضے کو انجام دیا. اچھا یہ بھی عرض کرتا چلوں آپ کی خدمت میں تاکہ اور تشریح ہو جائے، آیا نصرت امامت کی راہ میں کوئی بھی رکاوٹ قابل قبول ہے؟ مثلا فرض فرمائیے میدان کربلا ہے، میدان کربلا میں کچھ لوگ اس وجہ سے نہیں آئے کہ ان کے بچے چھوٹے چھوٹے تھے، اگر آ جاتے اور مارے جاتے تو ان چھوٹے چھوٹے بچوں کا پالنے والا کون ہوتا؟ کیا یہ عذر قابل قبول ہے؟ آپ اور میں کہتے ہیں کہ نہیں، یہ عذر قابل قبول نہیں ہے. اچھا مثال کے طور پر اگر کوئی یہ کہے کہ میں اس وجہ سے نہیں آیا، عمر ابن سعد کی مثال آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، یہ سب کا سب تاریخ میں موجود ہے، جس نے نصرت کی اس نے کیسی نصرت کی اور جس نے نصرت نہیں کی اس نے کن بنیادوں پر نصرت نہیں کی، اور پھر ان بنیادوں کو دیکھیے گا ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. عمر ابن سعد دوسرے دشمنوں کے مقابلے میں بہت مختلف ہے، یعنی دوسرے دشمنوں میں اگر یہ خطرہ ہے کہ ان کو نہیں بتاتا سید الشہداء کون ہے، عمر ابن سعد ایسا نہیں ہے. عمر ابن سعد کو ایک ایک چیز پتا تھی، مقام کو بھی پہچانتا تھا، منصب کو بھی جانتا تھا. سید الشہداء نے شب عاشور عمر ابن سعد کو ایک پیغام بھیجوایا، کہا اے عمر ابن سعد، کیا اس جنگ سے پہلے بہتر نہیں ہے کہ میں اور تو بیٹھ کر کہیں گفتگو کرنا؟ عمر ابن سعد گھبرا گیا، کہنے لگا نہیں گفتگو نہیں ہو سکتی. کیوں؟ ایک ڈر ہے اس کو ڈر ہے کہ شمر یہاں موجود ہے، اور شمر مسلسل عبید اللہ ابن زیاد کو خبریں بھیجوا رہا ہے. شمر کے مد نظر یہ ہے کہ عمر ابن سعد کی کوئی کمی پکڑ لے، وہ عبید اللہ ابن زیاد کو بتا دے، عبید اللہ ابن زیاد عمر ابن سعد کو ہٹائے اور شمر کو لشکر کا سردار بنا دے، اور بعد میں ظاہر ہے رائے کی حکومت بھی پھر شمر کے نصیب میں آئے. تو سب کا سب کس بات پہ گھوم رہا ہے؟ رائے کی حکومت. عجیب ہے، دنیا دھوکہ دینے پہ آتی ہے تو کیسے کیسے دھوکہ دے دیتی ہے. شمر موجود ہے، عمر ابن سعد ڈر رہا ہے کہ اگر میں بیٹھ گیا تو یہ اطلاع دے دے گا عبید اللہ ابن زیاد کو. جب کہتا ہے نہیں مجھے نہیں بیٹھنا، اہل لشکر کہتے ہیں کیا حماقت ہے، بیٹھنے میں کیا حرج ہے، ایسی بھی بزدلی اچھی نہیں. کہتا ہے ٹھیک ہے، ایک جگہ پر بیٹھنے کو تیار ہیں، ایک خیمہ لگا دیا جاتا ہے. عمر ابن سعد اپنے ایک خاص آدمی کے ساتھ اور سید الشہداء حضرت علی اکبر کے ساتھ اس خیمے کے اندر تشریف لے جاتے ہیں. مولا تشریف فرمائے، عمر ابن سعد سامنے بیٹھا ہوا ہے، وہ عمر ابن سعد سے اس قسم کی جملات ارشاد فرماتے ہیں. کہتے ہیں اے عمر ابن سعد، کیا تو نہیں جانتا کہ میں کون ہوں؟ کیا تو نہیں جانتا کہ میں نواس رسول؟ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں. فرمایا تو پھر ہم سے کیوں لڑنے آیا ہے؟ کیا تو اپنی عاقبت بچا سکے گا؟ تو اپنی عاقبت نہیں بچا سکے گا. اگر تو ہمارے ساتھ میدان میں اترا ہے، تجھے پتا ہے کہ تو جہنم میں جائے گا. ایو عمر ابن سعد جس موقع پر عبید اللہ کی پیشکش کو قبول کرتا ہے، اس وقت اپنے آپ سے کہہ چکا تھا کہ میرے سامنے ایک طرف دنیا ہے، ایک طرف آخرت، ایک طرف جنت، ایک طرف جہنم. اس کے بعد صبح تک اس بات کے اوپر کوڑتا رہتا ہے کہ میں کیا فیصلہ کروں، اور صبح کو کہتا ہے کہ میں اس وقت تو حسین کو شہید کر لوں اور رے کی حکومت لے لوں، بعد میں توبہ کر لوں گا. سید الشہداء فرماتے ہیں تو جانتا ہے؟ کہتے ہیں میں جانتا ہوں. فرمایا تو ہم سے کیوں لڑنے آیا ہے؟ کہنے لگا کہ میرے کچھ باغ کوفہ میں ہیں، اگر میں نے آپ سے جنگ نہ کی تو عبید اللہ ابن زیاد میرے باغوں کے اوپر قبضہ کر لے گا. سید الشہداء فرماتے ہیں کہ تو جانتا ہے کہ ہمارے پاس مدینہ میں اس سے اچھے باغ ہیں جو تو کوفہ میں بات کر رہا ہے، تو جہنم میں نہ جا، ہم تجھے باغ اس سے بڑھ کر دے دیں گے. اب یہاں پر ایک بات پہ بہت توجہ فرمائیے گا، اہل بیت سید الشہداء عمر ابن سعد کو یہ بچانے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ عجیب نقطہ ہے یہاں پر. یعنی کیا ایسا ہے کہ عمر ابن سعد نے جنگ کی قیادت نہ کی تو جنگ ختم ہو جائے گی؟ نہیں, جنگ ختم نہیں ہوگی. وہ تو یہ جیسے ہٹے گا شمر خود بخود آ جائے گا. سید الشہداء چاہ رہے ہیں اگر ایک آدمی کو جہنم سے نکال سکیں یہ بچ جائے, گرچہ دشمن ہے. فرمایا تو جانتا ہے ہمارے پاس باغ ہے, اگر تو ان چھوڑ دے اس جنگ کو ہم تجھے باغ دیں گے. کہتا ہے کہ میرے پاس کوفہ میں کچھ گھر بھی ہیں, اگر میں نے جنگ کی تو عبید اللہ میرے گھروں کو برباد کر دے گا. سید الشہداء فرماتے ہیں ہم جہاں تجھے باغ دیں گے ہم تجھے گھر بھی دے دیں گے, تو اپنے آپ کو اس جہنم سے بچا دے. اس کے بعد ایک جملہ کہتا ہے, سید الشہداء خاموشی اختیار فرماتے ہیں, کہتا ہے کہ اے ابا عبداللہ کوفہ میں میری بیوی بچے بھی ہیں, اگر میں یہاں پر جنگ نہ کروں تو وہ میرے خاندان پہ حملہ کریں گے. اب سید الشہداء خاموش رہتے ہیں اور اپنی خاموشی میں ایک پیغام دیتے ہیں, وہ یہ کہ تیرے بیوی بچے زیادہ مقدس ہیں یا رسول کا گھرانہ زیادہ مقدس ہے؟ کون زیادہ مقدس ہے؟ اپنے بیوی بچوں کو بچا رہا ہے اور رسول کے خاندان کو خطرے میں ڈال رہا ہے. اب یہاں سے ہمارے اور آپ کے لیے ایک قانون ہے, اگر عمر ابن سعد یہ کہے میرے بیوی بچے خطرے میں ہیں, یہ عذر اس سے قبول نہیں ہے. ہم سے قبول ہوگا؟ ہم سے قبول نہیں ہوگا. اس جانب محترم اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے اور آپ نے نصرت امام کے لیے کوئی چیز سمجھی پھر یہ عذر قبول نہیں ہوگا کہ اگر میں یہ کرتا تو میری ملازمت چھوڑ جاتی, اگر میں یہ کرتا تو میرے بیوی بچے مارے جاتے, اگر میں یہ کرتا تو دنیا میں دشمنوں کے ہاتھوں مارے جاتا. یہ سب عذر قابل قبول نہیں ہوں گے. صرف ایک بات پوچھی جائے گی, نصرت امامت میں قدم بڑھایا یا نہیں بڑھایا؟ آپ کو اور مجھے اس حساس مرحلے تک آ جانا چاہیے. بس عزیزان محترم مسلسل توجہ فرمائیے گا کہ آپ کے اور میرے سامنے جو سوال ہے نصرت امامت کا, وہ سوال کتنا قیمتی سوال ہے. دنیا کا کوئی عذر, دنیا کی کوئی تشریح اس سوال کے مقابلے میں جواب نہیں دے سکے گی. کم از کم کہاں سے شروع کروں کہ میں کہوں کہ میں نے نصرت امام میں پہلا قدم اٹھا لیا. جتنی بھی دیر میرے پاس ہے میں کوشش کروں گا کم سے کم ایک پوائنٹ کے اوپر آج بات ہو جائے اور باقی کو آہستہ آہستہ آنے والے ایام میں عرض کرتے رہیں گے. درود بھیجے گا محمد والے محمد صاحب. مشہور معروف ایک حدیث ہے اہل بیت سے منقول, فما کونو لنا زینن ولا تکونو شینا. فرمایا ہمارے لیے زینت کا سبب بنو, ہمارے لیے شرمندگی کا سبب نہ بننا. یہ ایک قانون ہے. نصرت کا پہلا مرحلہ یہیں سے شروع ہوتا ہے. آپ اور میں نصرت کرنا چاہتے ہیں, پہلا قدم یہی ہے, ایسے بنیے کہ دنیا دیکھے اور کہے یہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں. ایسے نہ بنے کہ کوئی دیکھے اور یہ کہے کہ یہ اہل بیت کے کیسے ماننے والے ہیں. یہاں سے شروع کیجئے, اپنی زندگیوں کا جائزہ لیجئے اور اس عشرہ محرم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہر روز اپنی ایک خرابی کو پہچانتے ہوئے ختم کرنے کی کوشش کیجئے. اپنی ایک خرابی کو پہچانیے جس کو دنیا دیکھ کر یہ کہتی ہو یہ اہل بیت کے کیسے ماننے والے ہیں, اس کو ختم کرنے کی کوشش کر لیجئے. آپ کی بہترین نصرت یہاں سے شروع ہوگی. اب ممکن ہے کوئی ہم سے یہ کہے کہ بھائی نصرت جو ہے وہ میدان جنگ میں ہوتی ہے, جنگ کبھی ہوگی ہم نصرت کے لیے آگے بڑھ جائیں گے, چونکہ ابھی جنگ نہیں ہو رہی لہذا نصرت کا کوئی سوال بھی نہیں ہے. میں آپ سے پھر ایک دوسرا جملہ عرض کروں گا, کیا جب جنگ ہوتی ہے, یہ ذرا سا حساس مسئلہ ہے, جب جنگ ہوتی ہے اور کوئی امام کی نصرت کی سعادت کو حاصل کرتا ہے تو پچھلی زندگی کی کوئی دخالت نہیں ہوتی اس کے اندر، یا پچھلی زندگی کی کوئی دخالت ہوتی ہے تب اس سعادت کو حاصل کرتا ہے. اس معاملے کے اوپر خوب اچھی طرح غور فرمائیے. مثلا 61 ہجرہ جنگ ہوئی، 61 ہجرہ کی جنگ میں کچھ انتہائی قلیل افراد نے سید الشہداء کا ساتھ دے دیا، وہ شہادت کے بلند مرتبے پر فائز ہو گئے، وہ بھی کربلا کی شہادت پر. آیا گزشتہ زندگی کا کوئی اثر نہیں ہوا ہوگا؟ اچانک کچھ لوگ ساتھ دے گئے اور بہت سارے لوگ ساتھ چھوڑ گئے، یعنی کہ نہیں، ان کی پچھلی زندگی نے طے کیا کہ یہ ساتھ دیں گے یا ساتھ چھوڑ دیں گے. بلا شک و شبہ آپ بھی سمجھ جائیں گے کہ میدان جنگ، اب آخری قانون کے طور پر اس کو دیکھیے گا، میدان جنگ میں ساتھ دینا یا نہ دینا امتحان نہیں ہے، انعام کا دن ہے. امتحان نہیں ہے، انعام کا دن ہے. اس کی تھوڑی سی اور تشریح آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد والے محمد. آپ کسی بھی عمر میں ہوں، ممکن ہے آپ 20 سال کی عمر میں ہوں، 40 سال، 60 سال یا اس سے کم اور اس سے زیادہ، آپ امام کے منتظر ہوں. آپ کی زندگی وقت کے امام کے انتظار میں گزر رہی ہو. آپ کی زندگی کا سب سے اہم ہدف یہ ہو کہ امام تشریف لائیں گے، آپ ان کی نصرت کریں گے. اب امام تشریف لائیں، لشکر امام تشکیل پائیں اور آپ امام کی نصرت کر دیں. آج آپ کا امتحان ہوا ہے یا آپ کی ان تمام محنتوں کا آج انعام ملا ہے؟ آپ کو آج آپ کو انعام ملا ہے. کیا انعام ملا؟ اس نے 30 سال ہمارا انتظار کیا تھا، اس انتظار کے انعام میں آج اس کو جان دینے کی اجازت دے دی گئی. اچھا، اگر کوئی مولا سے یہ کہے مولا میں نے 30 سال انتظار نہیں کیا، میں نے آپ کے لیے کچھ نہیں کیا، لیکن میں چاہتا ہوں آج آپ مجھے اجازت دے دیں، کس کا امکان زیادہ ہے کہ اس کو اجازت ملے گی؟ اس کا جس نے 30 سال انتظار کیا یا اس کا جس نے کچھ انجام نہیں دیا؟ یہ وہ اہم سوال ہے جو میرے اور آپ کے سامنے. میں اور آپ نصرت امام کرنا چاہتے ہیں، کس دن نصرت امام کرنے کی واقعی مہلت ملنی ہے؟ کیوں مہلت ملنی ہے؟ وہ دن ہوگا کہ جب خدا نے متعال کے خلقت کائنات کے منصوبے نے اپنے عروج کے اوپر پہنچنا ہوگا. اس دن ان لوگوں کو مہلت ملے گی جو ساری زندگی محنت کرتے آئے تھے، ان کو انعام کا ملے گا کہ آؤ اب آؤ اپنی جان دو اور اپنے انعام کو حاصل کرو، یعنی کہ نہیں، اس دن امتحان شروع ہوگا. حقیقت اس دن انعام کا دن ہوگا، کربلا انعام کا دن ہے. آج جتنے لوگ کربلا کے اندر شہید ہوئے ان کی نسلیں فخر کر رہی ہیں کہ اتنی نسل پہلے ہمارے اجداد میں سے فلاں نے کربلا میں قربانی دی تھی، آج اس کو انعام کہہ رہے ہیں لوگ. آگے بھی یہی ہونا ہے. آپ اور میں اگر اس انعام کو لینا چاہتے ہیں، آج بتائیے کہ کیا کر رہے ہیں. آج سرخرو ہونے کا وقت ہے. لہذا کوئی یہ نہ سوچے کہ امام تشریف لائیں گے، جب وہ تشریف لائیں گے تو ہم اچانک اپنی اصلاح کر لیں گے اور میدان جنگ کے اندر امام کی نصرت کے لیے داخل ہو جائیں گے. اصلا اس میدان میں داخل ہونے سے پہلے اور بھی بہت کچھ سوچنا پڑے گا. میں پھر تشبیہ کا سہارا لوں گا، مثال کا سہارا لوں گا آپ کی خدمت میں اس مفہوم کو عرض کرنے کے لیے. فرض فرمائیے کوئی آپ سے یہ کہے، فرض کر لیتے ہیں خدا ہمیں انشاءاللہ وہ دن دیکھنا نصیب کرے، ہمیں خبر ملے کہ ایک جگہ پر امام کا خیمہ لگا ہوا ہے. صاحب اس خیمے میں جانے کے لیے لوگ کھڑے ہوئے، جو وہاں پہنچ رہے ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں، لوگ لائن میں لگے ہوئے ہیں خیمے کی طرف پہنچنا چاہ رہے ہیں. ایک آدمی خیمے کی طرف جانا چاہ رہا ہے، اس کو آپ جانتے ہیں کہ یہ آدمی کوئی پاکیزہ آدمی نہیں ہے، یہ آدمی کوئی پاکیزہ آدمی نہیں ہے، اور یہ آدمی دعویٰ کر رہا ہے میں لشکر امام کا سپاہی ہوں. آپ جانتے ہیں یہ آدمی پاکیزہ نہیں ہے، اس کا مال پاکیزہ نہیں ہے، اس کا رزق اچھا نہیں ہے، اور یہ کہہ رہا ہے میں امام کے لشکر میں امام کی سمت سے لڑنے کے لیے جا رہا ہوں. آپ اس کو پہلے کیا مشورہ دیں گے؟ آپ کہیں گے دیکھو لشکر امام میں شرکت کرنا بہت پاکیزہ کام ہے. فیضان محترم لشکر امام تو بہت دور کی بات عرض کر رہا ہوں. اگر آپ مجھے دیکھیں کہ میں بغیر وضو کے اس ممبر پہ بیٹھا ہوں آپ کا حق ہے مجھے ٹوکیں. آپ کا حق ہے آپ کہیں کہ بھائی یہ پاکیزہ جگہ ہے یہاں وضو کر کے بیٹھو یہاں پر ناپاکی کے ساتھ مت آؤ. لشکر امام کیسی جگہ ہے؟ ہے پاکیزہ جگہ ہے نہیں ہے؟ میں اسی مثالوں سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. آپ ہو مدینہ منورہ کے اندر اہل بیت ظاہری طور پر بھی تشریف فرما ہو آپ صبح کو وہاں سے گزرنا چاہیں ایک سلام کرنا چاہیں پاکیزگی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ بغیر پاکیزگی کے تو آپ گزرنے کا تصور بھی نہیں کریں گے. اور یہ میں آپ کی خدمت میں صرف جذبات کی روشنی میں عرض نہیں کر رہا, ہمارے پاس واقعات موجود ہیں عرفا کے واقعات موجود ہیں کہ مثلا ایک آدمی نے دیکھا کہ لوگ اکٹھے جا رہے ہیں کسی سمت, اس کو غسل کرنے کے لیے جانا تھا نجس تھا, دیکھتے اچانک لوگ اکٹھے جا رہے ہیں, لوگوں سے پوچھتے کہاں جا رہے ہو, کہنے لگا فلاں آدمی محتضر ہے مر رہا ہے ہم سب لوگ اس کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. سوچتا ہے ٹھیک ہے پہلے میں احتضار میں اس آدمی کو دیکھنے چلا جاتا ہوں پھر میں آ کے غسل کر لوں گا. جاتا ہے وہاں پر پہنچتا ہے باقی سب لوگ پہنچتے ہیں محتضر جو مرنے والا تھا سب سے ہنسی خوشی ملتا ہے کہتا ہے آپ کا شکریہ آپ میرے لیے دعا کیجئے گا حالت احتضار میں ہوں موت کے قریب ہوں یہ ہے وہ ہے. جیسے یہ پہنچتا ہے وہ اپنا منہ پھیر لیتا ہے باہر نکلتا ہے کسی سے پوچھتا ہے کہتے یہ کیا ہوا یہ سب سے اچھی طرح مل رہا تھا مجھ سے کیوں نہیں ملا؟ کہنے لگا حالت احتضار میں تمہاری روح کو دیکھ رہا تھا کہ نجس ہے. تمہاری روح کی جو نجاست ہے وہ مرنے والے کو نظر آ رہی ہے اس خاطر تم سے وہ دور ہو گیا. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا ایک آدمی جو حالت احتضار میں ہو اس کو اتنی طہارت مل جاتی ہے کہ اس کی آنکھیں باطن اور روح کو دیکھنا شروع کر دیتی ہیں. ہم نے لشکر کی سمت بڑھنا ہے طہارت چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اور کتنی طہارت چاہیے ہوگی؟ عزیزان محترم آپ اور میں اس جگہ پہ داخل ہونے والے ہوں اور مجھے معلوم ہو میرا ہاتھ نجس ہے پہلی خواہش کیا ہوگی؟ پہلی خواہش یہ ہوگی کہ نجس ہاتھ کسی پاکیزہ جگہ پر نہ لگے. آپ جلوس میں شرکت کرنے جائیں اور علم مولا ابو الفضل عباس گزر رہا ہو آپ کا ہاتھ نجس ہو نجاست نہ لگی ہو بس نجس ہو زیارت کے لیے ہاتھ بڑھائیں گے آپ؟ اب دس دفعہ سوچیں گے ہاتھ نجس ہے کیسے بڑھاؤں. دل چاہ رہا ہوگا کہ زیارت کریں ہاتھ نہیں بڑھائیں گے آپ احترام میں. آپ سوچئے میں نے اور آپ نے مولا کے سامنے کھڑا ہونا ہے کتنی طہارت چاہیے کتنی پاکیزگی چاہیے؟ یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. کل یہاں پر ایک خیمہ لگاؤ جس میں امام تشریف فرماؤ مجھ سے اور آپ کو کہا جائے کہ اب تم اس خیمے کی طرف جاؤ اپنی مولا کی نصرت کے لیے تاکہ ان کے لشکر میں شامل ہو. سب سے پہلے میرے ذہن میں کیا آنا چاہیے؟ سب سے پہلے میرے ذہن میں یہ آنا چاہیے میں اس قابل ہوں, میں نے قابلیت حاصل کی ہے یا نہیں کی ہے. آپ کو اور مجھے یہ سوچنا چاہیے کیوں خدا نہ کرے اگر میں پہنچا اور انہوں نے کہہ دیا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ چونکہ تم اس قابل نہیں ہو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ ابھی تو میں زندگی گزار رہا ہوں امام میری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے زندگی گزار رہا ہوں, لیکن خدا نہ کرے اگر وہ تشریف فرما ہوئے اور انہوں نے میری طرف دیکھ کر کہا کہ تو تیرے اوپر تو پانچ سال کی نمازیں قضا ہیں تو کیسے ہمارے پاس آ رہا ہے؟ تو نے تو آج تک ہمارا حق ادا نہیں کیا تو کیسے ہمارے پاس آ رہا ہے؟ پھر میں کیا جواب دوں گا؟ اب مجھے بتائیے نصرت امام کب سے شروع ہونی چاہیے؟ اس دن سے جب وہ تشریف لے آئے یا آج کے دن سے؟ آج ابھی سے یہاں سے شروع کیجئے نصرت امام کو. آپ کے پاس وقت ہو یا نہ ہو کچھ وقت نکالیے اپنی ذات پر یہ سوچئے مولا میں عزاداری میں آیا میں اپنے آپ کو آپ کے راستے پہ لانا چاہتا ہوں اپنی ایک خرابی کو لیجئے اور مولا سے کہیے مولا میری اس خرابی کا علاج کر دیں. آپ کے راستے بھی چلنا چاہتا ہوں پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے. اور یہ پاکیزگیاں نہ ہوں تو لوگ شہادت نہیں دے سکتے تھے. پاکیزگیاں جمع ہوئی ہیں, نسلوں کی پاکیزگیاں جمع ہوتی ہیں تب کہیں جا کر ایک شہید بنتا ہے, ورنہ شہید نہیں بن پاتا. کتنے ہی لوگ سید الشہداء کے سامنے سے گزر گئے, کوفہ کے برابر میں بیٹھے تھے نہیں آئے, اور خدا نے متعال نے کسی مرد حر کو ایسی سعادت دی کہ وہ لشکر سے نکل کر آ گیا. کیوں یہ سعادت ملی؟ کیوں حر کو یہ سعادت ملی؟ کاش ہمارے پاس حضرت حر کی زندگی کا کوئی سابقہ تفصیلی ریکارڈ ہوتا تو ہم دیکھتے ان کو یہ سعادت کیوں ملی. لیکن میں نے جتنے ایسے مورد دیکھے ہیں جن کے اندر کوئی اچانک کوئی جھٹکے سے کفر اور گمراہی سے نکل کر حق میں آتا ہے, اس کے دل میں کہیں نہ کہیں اہل بیت کی محبت دیکھی ہے. ہمیشہ جہاں کہیں دیکھا ہے کہ کوئی اس طرح سے آیا ہے, دیکھا ہے کہیں آغاز سیدہ کے سامنے احترام سے ہوا ہے, کہیں آغاز مولا امیر المومنین کے سامنے احترام سے ہوا ہے. اس بات پہ توجہ رکھیے. اب آپ حضرت حر کی زندگی کو دیکھ لیجئے. اگر کوئی عاشور کی رات ہم سے کہتا خدا اہل بیت کے دشمنوں کو لعنت کرے اور ہم کہتے کرے تو نہیں معلوم کس کس کو ہم شمار کرتے. ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کس طریقے سے خدا ان کو منقلب کرنے والا ہے, کس طریقے سے ان کو خدا نے متعال سید الشہداء کے لشکر کی طرف لانے والا ہے, اور کیوں لے کر آیا, کیا وجہ رہی ہوگی. اب واقعات کو آپ دیکھنا شروع کر دیجئے. اور مجھے یاد ہے جب بھی میں بچپن میں سید الشہداء اور حر کے مکالمے کو پڑھتا تھا تو تعجب کرتا تھا کہ حر سید الشہداء کے سامنے پہنچے اور کہا کہ اس سے زیادہ آگے آپ کو نہیں جانے دیں گے. حر اور سید الشہداء کے درمیان مکالمہ ہوا اور سید الشہداء نے ایک دفعہ پر ڈانٹ کر حر سے ایک جملہ کہا, کہا سکلت کا اموک, اے حر تیری ماں تیرے سوگ میں بیٹھے, تیری ماں تیرے سوگ میں بیٹھے. میں جب اس جملے کو سنتا تھا ہمیشہ اپنے آپ سے کہتا تھا کیا سید الشہداء واقعا چاہتے ہوں گے کہ حر کی ماں سوگ میں بیٹھے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ کریم خاندان ہے, باکرامت شخصیت سید الشہداء کی, وہ تو دشمن کو نہیں چاہیں گے کہ اذیت ہو, اس کی ماں کو کیوں چاہیں گے کہ اذیت ہو؟ کبھی بھی نہیں چاہیں گے. پھر مدتوں کے بعد یہ بات سمجھ میں آئی کہ سید الشہداء حر کو شب عاشور کے لیے ایک پیغام دینا چاہ رہے ہیں. سید الشہداء حر سے صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اے حر یہ جاننے کی کوشش کر میری ماں کون ہے. سید الشہداء نے کہا تیری ماں سوگ میں بیٹھے. حر جواب میں فوراً کہتے ہیں حسین اگر کوئی اور کہتا کہ تیری ماں سوگ میں بیٹھے میں بھی کہتا تیری ماں سوگ میں بیٹھے, لیکن آپ کی ماں کے لیے سوچ بھی نہیں سکتا. کہتا ہے نہیں, آپ نے مجھ سے کہا تیری ماں سوگ میں بیٹھے, میں یہ نہیں کہوں گا آپ کی ماں فاطمہ زہرا کو کوئی تکلیف پہنچے, میں یہ نہیں کہہ سکتا. یہ ہر حق پر آنے والے کی بالکل صحیح ابتدا ہے کہ وہ سیدہ کے احترام میں سر جھکا لے. بس یہاں سے ابتدا ہے. اپنی عادت بنائیے بیوی کا جب بھی نام سنے سر تک ہاتھ لے جائیے, تاکہ قیامت کے دن جب بیوی کی سواری گزرے تو آپ احترام کرنے والوں میں خود بخود شمار ہو جائے. بی بی کے نام پر احترام کرنا سیکھیں. سید الشہداء کے سامنے یہ کہا میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ آپ کی والدہ کو کوئی صدمہ ہو. بس یہ جملہ حر کے کام آ گیا, یہی جملہ ایک کام آ گیا. عاشور کی رات آئی, اب حر اپنے آپ کو ایک مشکل کے اندر پا رہے ہیں. ایک طرف سے سید الشہداء کے بچے الاتش کہہ رہے, اور دوسری طرف سے حر یہ کہہ رہا ہے کہ تجھے کس نے کہا تھا اس شہر کا راستہ روک, دیکھ سیدہ کے بچے کیسے رو رہے.
اب حور اس بات پر ملک رہے ہیں کہ میں ان بچوں کے لیے کیا کروں. اور حور کے سامنے ایک مشکل ہے, مجھے کہ اس دنیا میں تو میں کچھ بھی کر لوں گا, آخرت میں سیدہ کو کیا منہ دکھاؤں گا, آخرت میں ان کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گا. بس حور اس مشکل میں ہے کہ صبح عاشور ہو گئی, صبح عاشور ہوتی ہے. اب مختلف علماء کرام مختلف طریقے سے مصائب حور کو بیان فرماتے ہیں, مختلف مصیبتیں جھیلی گئی ہیں, ان کے مختلف بیانات ہوئے ہیں. ایک بیان کے اندر حور دیکھتے ہیں کہ ان کے صاحبزادے برابر میں کھڑے ہیں, حور کے جسم کے اوپر راشہ تاری ہے. ایک دیکھنے والا دیکھ کر کہتا ہے, اے حور تم تو اتنے بہادر ہو اور تمہاری بہادری کی ہم مثالیں دیا کرتے تھے, آج تمہارے بدن پہ راشہ تاری ہے. اب حور کیا کہے کہ یہ شمشیروں کا خوف نہیں ہے, یہ سیدہ کی نگاہوں کا خوف ہے. ڈر مجھے یہ نہیں ہے کہ مجھے شمشیر لگے گی یا نہیں لگے گی, ڈر تو مجھے یہ ہے قیامت کے دن کیا کروں گا. اپنے صاحبزادے سے کہتے ہیں, بیٹا ہم نے ارادہ کر لیا ہے اور میں سید الشہداء کے لشکر میں جاؤں گا, اور تم نے جہاں جانے کا ارادہ کر لیا ہو تم وہاں چلے جاؤ. کہا بابا میں آپ کا ساتھ دوں گا. حسب روایت حسب بیان سید الشہداء کی طرف چلے. اب ایک مشکل ہے, سید الشہداء تو کریم ہے, یہ بھی تو شریف انسان ہے اور بھی تو شریف ہے, اب وہ کیسے سید الشہداء کے سامنے جائے. یہی تھے جنہوں نے راستہ روکا تھا, یہی تھے جنہوں نے پانی بند کیا تھا, اب سید الشہداء کے سامنے جانے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے. اب ایک روایت میں آج بھی دیکھ رہا تھا ایک جملہ حور بار بار دہرا رہے تھے, کہہ رہے تھے خدایا میں تیری طرف واپس آ رہا ہوں, مجھے قبول کر لے, خدایا میں تیری طرف آ رہا ہوں. گویا وہ کہہ رہے تھے خدایا یہ حسین کا در ہے, یہ سیدہ کا در ہے, اس در پہ مجھے قبول کر لے. اپنے ہاتھوں کو بندوا لیا, اپنی آنکھوں پہ پٹی بندوا دی, کہا مجھے ایسے لے چلو جیسے کوئی باغی نوکروں کو غلاموں کو لے کر جاتا ہے, میں مولا کے قدموں میں گر جاؤں گا. پہنچے سید الشہداء کے سامنے, بس قدموں میں گر گئے, کہا مولا کیا میری توبہ قبول ہے. ارے حور کیا تو نہیں جانتا یہ حسین کا در ہے, یہاں کوئی مانگنے والا کبھی واپس گیا ہے, یہ حسین کا در ہے. سید الشہداء نے گویا اٹھایا, اپنے گلے سے لگایا, کہا حور تمہاری دعا قبول ہے, تم ہماری بارگاہ میں قبول ہو, خدا تم کو نصرت دے دے گا. اب حور کھڑے ہوئے, کہا میں جہاد کروں گا, اب میں دشمنوں سے لڑوں گا. حور کی ایک خاصیت ہے, میں ایک اور روایت پہلے فرزم کی عرض کروں. بہت سے حور کھڑے ہوئے سید الشہداء کے سامنے, کہا مولا اللہ حسب بیان, جیسے کہ مولانا ذیشان درجہ وادی صاحب اللہ مقام فرمایا کرتے تھے, کھڑے ہوئے سید الشہداء سے کہا مولا آپ مجھے جہاد کی اجازت دے دیجئے, پہلے میرے بیٹے کو جانے کی اجازت دیجئے, پہلے میرا بیٹا جائے گا پھر میں جاؤں گا. مولا نے اصرار پر اجازت دے دی, حور کا بیٹا روانہ ہوا. فرماتے ہیں کہتے ہیں حور اپنے بیٹے کو جاتا دیکھتے رہے, کبھی ایک پہلو بدلتے تھے کبھی دوسرا پہلو بدلتے تھے, پریشانی کے عالم میں تھے. کسی نے دیکھ کر کہا اے حور اگر بچے کا جانا اتنا ہی سخت تھا تو بھیجا کیوں تھا, کہا میں چاہتا تھا دیکھو علی اکبر چاہیں گے تو کیا ہوگا, علی اکبر نے بھی تو جانا ہے, میں بھی تو باپ ہوں, میں بھی تو جوان کا باپ ہوں, وہ شاید بھی باپ ہے. اللہ سے روایت بچہ بڑھا, جوان نے مقابلہ کیا, ایک موقع پر زمین پر گرا. اب مجھے نہیں معلوم اس نے اپنے باپ کو بلایا یا سید الشہداء کو بلایا. اور کھڑے ہوئے سید الشہداء نے کہا اور بیٹھ جاؤ, لشکر چھوڑ کر آئے ہو, بہت کام کیا ہے, آنکھوں میں پٹیاں باندھی یہ صحیح ہے, تمہاری توبہ قبول ہے, لیکن جوار کا لاشا تمہارے بس کی بات ہے. یا سید الشہداء علی اکبر کا لاشا, وہ کیسے بچنے آیا, اس کا کیا ہوا. بس حور روانہ ہوئے, حور روانہ ہوئے سید الشہداء سے اجازت دی. ایک موقع پر میدان کارزار کی طرف بڑھے اور حر کی خاصیت تھی, حر نیزوں کی سپاہ کے کمانڈر تھے, حر نیزوں کی سپاہ کے کمانڈر تھے. یہ جو جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ حضرت علی اکبر کے ایک جملے کی خاطر عرض کر رہا ہوں. یہ نیزوں کی سپاہ کے کمانڈر تھے. جب حر بڑھنا شروع ہوئے تو جو نیزہ بردار تھے انہوں نے دیکھا پرانا کمانڈر آ رہا ہے, ان کے فرماندے نے کہا کہ دیکھو تم لوگ اس کا مقابلہ خود کرنا, سارے نیزے اس کی طرف مار دو. بس وہ موقع آیا اور بڑھنا شروع ہوئے. ان کے لیے ایک جملہ لکھا ہے, وہ جس نے نیزوں سے اپنا رخ نہیں پھیرا سارے نیزے اپنے اوپر لیتا چلا گیا. بس ایک موقع پر زمین پر گرے, سید الشہداء تشریف لائے, سید الشہداء نے حر کو اٹھانے کی کوشش کی, عربی روایت میں لکھا ہے چہرے پر سے گویا مساح کر کے مٹی پوچھ دی. حر کا چہرہ خاک و خون میں آلودہ تھا, چہرے پر سے گویا مساح کر کے مٹی پوچھ دی. اور اس کے بعد ایک جملہ حر کی شان میں کہا, کہا حر تو ایسے ہی آزاد ہے جیسے تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا تھا. یہ آزاد انسان ہے, یہ آزاد انسان ہے, ہر ظالم کی قید سے آزاد ہے, ہر نفس کی قید سے آزاد ہے. اس کے بعد سید الشہداء نے حر کی پیشانی پر لگے ہوئے ایک زخم کو روکنے کے لیے اپنا ایک رومال باندھ دیا. وہ حر کے قبیلے والوں نے حر کے جنازے کو لیا اور وہیں پر دفنا دیا جہاں پر حر گرے تھے, لہذا حر کا جنازہ تھوڑا سا دور دفن ہوا. حر کا جنازہ دفنا دیا, بولے وہ پٹی نہیں اتاری گئی جو سید الشہداء نے باندھی تھی. کچھ سو سال پہلے شاہ اسماعیل صفوی, مستند عرض کر رہا ہوں کی خدمت میں, کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ داستان ہوگی, نہیں یہ قطعی بات ہے. شاہ اسماعیل صفوی, صفویوں کا بادشاہ, ایرانی بادشاہ, ایک دفعہ کربلا جاتا ہے. کربلا جاتا ہے حر کی زیارت کے لیے نہیں جاتا, تمام لوگوں کی زیارتیں کرتا ہے, حر کی زیارت پہ نہیں جاتا. علماء کہتے ہیں حر کی زیارت پر بھی جاؤ, کہتے ہیں اگر حر نے کوئی قربانی سید الشہداء کے لیے دی تھی تو حر کا لاشا دور کیوں دفن ہے, یہ لاشا یہاں پہ ہونا چاہیے تھا, یہ دور دفن ہے میں نہیں جاؤں گا. لوگوں نے کہا کہ دیکھو اس کے ماننے والے تھے, اس کے قبیلے والے تھے, انہوں نے لاشا دفنا کر دور کر دیا تھا, ورنہ یہ حسین کا ماننے والا ہے. کہنے لگا مجھے نہیں معلوم. کہنے لگا کہ اگر ایسا ہی ہے تو ٹھیک ہے, پھر قبر کھودو, اگر لاشا ویسا ہی تھا تو حر سچا ہے اور پھر ہم احترام بھی کریں گے. لوگوں نے کہا یہ کام مت کرو, شہید کربلا ہے, اس کا لاشا اس طرح سے پامال ہو جائے گا. کہنے لگا نہیں, اب میں لاشا کھولوں گا, اب میں قبر کھودوں گا. عزیزو شاہ اسماعیل صفوی نے قبر کھود دی, قبر کھود دی. عربی روایت پر میں عرض کر رہا ہوں, ترجمہ یہ لکھا تھا حر ایسے نکلے جیسے ابھی سوئے ہوں وہیں پر, ابھی سوئے ہوں وہیں پر. حر کے ماتھے کے اوپر وہ پٹی بندھی ہوئی تھی جو سید الشہداء نے باندھی تھی. شاہ اسماعیل صاحب بھی کہتا ہے کہ یہ پٹی وہی ہے جو سید الشہداء نے باندھی تھی. لوگ کہتے ہیں ہاں ایک پٹی باندھی تھی, کہتا ہے یہ پٹی مجھے چاہیے. لوگ کہتے ہیں یہ مت کر, یہ سید الشہداء کی بندھی ہوئی پٹی ہے, کہتا ہے مجھے چاہیے. اب جو حر کے شان پہ شادی میں تو پٹی کھولتا ہے تو خون کا فوارہ جاری ہو جاتا ہے. گویا حر اس سے کہہ رہے ہیں اے شاہ اسماعیل, یہ تحفہ حسین نے مجھے دیا ہے, یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے. اب میں سید الشہداء سے کہوں گا مولا ایک رومال حر کو دیا, اس سے کبھی واپس نہیں لیا, مولا ہمیں اپنے غم میں رلایا ہے, اب قیامت تک نسلوں کو رلائیے گا. مولا ہمیں اپنا خادم بنایا ہے, اب قیامت تک خادم بنا دیجئے گا. اور مولا ہم نے زندگی آپ کے نام پر لی ہے, اب آپ سے التجا ہے, اپنی راہ میں شہادت نصیب کر دیجئے گا. مولا واسطہ آپ کو حر کی شہادت کا, اے پاک پروردگار تجھے اہل بیت طاہرہ علیہ السلام کی عظمت کا واسطہ, اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں تو ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, سید و سردار مولا اور آقا امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے بہترین امان و انصار میں قرار فرما. اے پاک پروردگار دین قرآن و اہل بیت کی راہ میں شہادت نصیب فرما. ماتم حسین.
یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین